如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يترى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. محترم خواتین اور معزز حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے 19ویں رکوع میں خواتین سے متعلق کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں. فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، حکم پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں. یہ جو اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے بالکل شروع میں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، تم یتیموں کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے، تو کیوں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو؟ لہذا نہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو، نہ ہی یتیم بچوں کی ماں بیواؤں سے شادی کرو، اور عورتیں ہیں ان سے شادی کر لو، دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، بشرطے کہ ان کے درمیان عدل کر سکو. اب اس حوالے سے کچھ سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے، پوچھے گئے، ان سوالات کے جوابات یہاں پر آ رہے ہیں. فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتا ہے. وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور وہ جو تم پر تلاوت کیا گیا تھا کتاب میں، یعنی سورۃ النساء کے شروع میں آیت نمبر 3 میں، فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں تھا کہ تم ان کو ان کے طے شدہ مہر نہیں دیتے، وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، مہر اس لیے نہیں دیتے کہ تمہیں پتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، یہ تو یتیم ہیں، تو لہذا ان سے نکاح کر لو اور پھر مہر ان کا ہڑپ کر لو، تو کیوں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو؟ مت ایسی لڑکیوں سے نکاح کرو، اور عورتیں ان سے نکاح کرو. والمستضعفین من البلدان، اور وہ حکم نازل کیا گیا تھا جو بچوں میں سے بیچارے بے کس ہیں، نادان ہیں، ان کے بارے میں کہ تم ان یتیموں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی ماؤں سے شادی کر لیتے ہو تاکہ یتیموں کے مال کے اوپر تمہاری نگاہ ہوتی ہے. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل پر قائم رہو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم جو بھی کوئی بھلائی کا کام کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی یہ خاتون اندیشہ محسوس کرے اپنے شوہر سے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، بیوی بی پریشان ہے کہ شوہر زیادتی کرتا ہے یا شوہر کی اب میری طرف زیادہ توجہ نہیں ہے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کچھ صلح کر لیں، یعنی خاتون اس شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی قربانی دے دے، کچھ بہر میں سے معاف کر دے، کوئی تحفہ دے دے، تاکہ کسی طرح سے شوہر کی توجہ کو حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے خاتون کی پوری کوشش ہو کہ گھر بسا رہے اور وہ علیحدہ نہ ہو، تو لہذا فرمایا کہ ان کے درمیان کوئی ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ آپس میں کوئی صلح کر لیں، بس صلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جیوں کے سامنے تو ہمیشہ لالچ رہتی ہے، تو مرد ہے کوئی کوئی لالچ ہوگی تو عورت کیا، ٹھیک ہے جی میں کچھ مہر کا حصہ معاف کرتی ہوں یا یہ تحفہ میں آپ کو دیتی ہوں، تو اس سے ممکن ہے وہ شوہر کا دل جیت لے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور مردوں کو ہدایت دی گئی کہ اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ مراد یہ کہ کیوں تم اپنی بیویوں پر توجہ نہیں دے رہے، کیوں زیادتی کر رہے ہو، تمہیں تو ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد کہ مردوں میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اب ایک جو فطری طور پر ایک کمزوری انسان کی ہے، اللہ نے اس کا اعتراف کیا، کسی آدمی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں لیکن ایک بیوی زیادہ خدمت کرتی ہے، یا ایک بیوی جو ہے وہ کوئی زیادہ کم عمر ہے، حسین ہے، کسی بھی وجہ سے زیادہ سلیقہ شعر ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ ہے، اب کیا کریں؟ اللہ تو کہہ رہے عدل کرو لیکن دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہے، تو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم کتنی ہی خواہش رکھو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو تم بالکل کسی ایک کی طرف ہی مائل نہ ہو جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دو، کہ بیچاری نہ شوہر والی ہے نہ بغیر شوہر کی ہے، بغیر شوہر کی اس لیے نہیں کہ شادی تو ہے اس کی، لیکن شوہر والی اس لیے نہیں ہے کہ شوہر صاحب توجہ نہیں دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بلا شبہ تمہارا دل کسی ایک کی طرف ضرور مائل ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، دل پر تمہارا اختیار نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو چیزیں ناپ تول میں آتی ہیں وہ سب کو یکساں طور پر دی جائیں، ایک جیسی رہائش، ایک جیسی خوراک، ایک جیسا لباس اور ایک جیسا وقت کی تقسیم، یہ بالکل ایک جیسا ہو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ سراسر گمراہی ہے، اللہ کے رسول کے کئی نکاح تھے، صحابہ اکرام کے کئی نکاح تھے، تو یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ نے زیادہ تعدد ازواج کو اللہ نے پابندی لگا دی، فرمایا کہ اتنا ایک کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری بالکل ہی معلق ہو جائے، گویا یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اجازت ہے ایک سے زیادہ نکاحوں کی، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ عدل ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک کو بالکل ہی اگنور کر کے معلق کر دیا جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنے رویے کی اصلاح کرتے رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ باوجود کوشش کے آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ علیحدگی ہو سکتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو الفاظ آتے ہیں کہ تین آدمیوں کی فریاد اللہ نہیں سنتا، ایک آدمی کی بیوی بہت زیادہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور کسی طریقے پر بھی اصلاح پر آمادہ نہیں ہے، وہ ادھر ادھر شکایتیں کر رہا ہے، اسے طلاق نہیں دیتا، تو اس کی فریاد اللہ نہیں سنتا، جب نہیں تمہاری بات مان رہے، تم نے سارے طریقے اختیار کر لیے تو کیوں ٹینشن لیتے ہو، کیوں تمہارا ذہن اسی میں الجھا ہوا ہے، جب ذہن اس میں الجھا ہوگا تو آدمی کو نیکی کر نہیں سکے گا، نماز کے دوران بھی ذہن اسی طرف جائے گا، تو بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لو۔ تو ایسا شخص کہ جس کی بیوی اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو اور پھر بھی طلاق نہ دے، اللہ اس کی فریاد نہیں سنتا۔ اسی طریقے پر وہ شخص جو کسی کے ساتھ کوئی ادھار کا معاملہ کرے اور اس کو لکھے نہ اور اعتماد کر لے کہ جی کوئی بات نہیں ہے، دوستی میں کیا لکھنا، اب بعد میں اختلاف ہو جائے تو لاکھ فریادیں کرتے رہے، اللہ اس کی فریاد نہیں سنے گا۔ اور تیسرا وہ جو کسی ناسمجھ بچے کو، یتیم کو، اس کا مال اس کے ہاتھ میں دے دے، اب وہ بچہ مال کو برباد کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اب یہ کڑ رہا ہے، تو اس کی فریاد بھی اللہ نہیں سنتا۔ تو اگر فرض کریں کہ آپس میں موافقت نہیں ہو رہی میاں اور بیوی کی، تو اس سے خام خائی کے ٹینشن اور جھگڑے اور معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، تو پھر ایک اجازت ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں کے دونوں جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور ہم تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ گھر کا نظام، میاں بیوی کا تعلق تبھی صحیح چلتا ہے جبکہ دونوں کے دلوں میں خدا خوفی ہو، تو پھر یہ نظام صحیح چلتا ہے، اور ورنہ خدا خوفی نہ ہو، کوئی ایک فریق زیادتی کرے گا، فساد پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا۔ وَإِن تَكْفَرُوا، اور اگر تم نے تقوی اختیار نہیں کیا یعنی کفر کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اسے کسی کے تقوی کی ضرورت نہیں، جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے ہے، حمیدہ، اور اللہ کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے، یہ سورج اور چاند اور آسمان اور بادل اور یہ بڑے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر اور یہ طرح طرح کے درخت اور پھل اور پھول، یہ سب اللہ کی تعریف خود بخود ہی کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز. اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کے سب کو مٹا دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے. من کانا یرید ثواب الدنیا، تم میں سے جو کوئی بھی دنیا ہی کے بدلے کا طلبگار ہے، فَإِنَّ اللَّهَ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور اللہ کے پاس آخرت کا بدلہ بھی ہے. تم کیوں صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہو؟ تم تو یوں دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، تم اللہ سے دنیا میں بھی بھلائی مانگو، آخرت کی بھی بھلائی مانگو. تو جو شخص صرف دنیا کا طلبگار ہے وہ جان لے کہ اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے آخرت کا بدلہ بھی ہے. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی تھا. تم کیوں صرف قناعت کرتے ہو دنیا پر؟ اللہ سے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ، ہو جاؤ علم بردار، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے. اللہ تعالی العادل ہے، اللہ المقسط ہے، اللہ العدل ہے، اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تین مرتبہ الفاظ آتے ہیں قرآن میں، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ نے اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ سورہ حدید آیت 25، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، وامرت لعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. تو اسلام کا دنیا میں مقصد کیا ہے؟ قیام عدل. اسلام کا کیچ ورڈ کیا ہے؟ عدل قائم کرنا. اگر تم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا بس نماز روزے کی حد تک، تو تم نے اسلام کی تعلیمات کی روح کو بالکل تم نے فراموش کر دیا. فرمایا کہ معاشرے سے ظلم کو، جبر کو، زیادتی کو ختم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہبانیت پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کے نیک بندے نکلے میدان میں، ظالموں سے، سرکشوں سے پنجہ آزمائی کریں اور ظلم کا سر توڑیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم. کہا جی ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ روکو ظلم سے، جتنا ظلم کرے گا اتنا اپنے نام اعمال کو سیاہ کرے گا. اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بنتے ہوئے. وہ اللہ جس کو عدل پسند ہے اس کی گواہی کا تقاضا ہے کہ تم دنیا میں عدل قائم کرنے کی کوشش کرو. ولو علی انفسکم، خواہ یہ عدل تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، اب الوالدین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، والاقربین، یا جو تمہارے زیادہ قرابت دار ہیں ان کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کوئی غنی ہو یا فقیر ہو اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے. تم خیر خواہ بننے کی کوشش مت کرو، تم تو وہ بات کرو جو کہ عدل کے مطابق ہے، چاہے عدل فقیر کے حق میں جائے چاہے اس کے خلاف جائے، چاہے عدل امیر کے حق میں جائے چاہے اس کے خلاف جائے. تم نے ہر حال میں عدل کے اوپر قائم رہنا ہے، عدل کو قائم کرنا ہے. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا، اور دیکھو خواہشات کی پیروی مت کرو کہ تم عدل نہ کرو. دو ہی پیرویاں دنیا میں ہوتی ہیں، تیسری کوئی پیروی نہیں ہے. یا تو ہوگی پیروی شریعت کی یا خواہشات نفس کی، تیسری کوئی پیروی دنیا میں نہیں ہوتی. یا تو ہم کریں گے اللہ کے احکامات کی پیروی یا اپنی خواہشات نفس کی. اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو عدل ہوگا، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے تو وہیں ظلم ہوگا. تو فرمایا مت خواہشات کی پیروی کرو ان تعدلو کہ تم عدل نہ کر سکو، وَإِن تَلْوُ اور اگر تم نے زبان کے ذریعے سے زبان کو موڑ کر تم نے عدل سے ہٹنے کی کوشش کی، اور تورزو یا اپنے عمل کے ذریعے سے تم نے عدل سے اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. بظاہر بڑی عجیب بات ہے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم، لیکن ایک نقطہ سامنے ہو تو بات واضح ہو جائے گی. ایمان کے دو حصے ہیں، اقرار باللسان ایک زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا تصدیق بالقلب دل سے تصدیق کرنا. تو اے مسلمانوں تمہیں زبان سے تو اقرار ہے لیکن تمہارے دل میں یقین ہے کہ نہیں، اس کا ذرا جائزہ لو. اگر دل میں یقین ہوگا تو پھر آدمی کے تمام معاملات شریعت کے مطابق ہوں گے. لا یومن احدکم حتی یکون حواہ تب الما جیت بہی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. اپنا جائزہ لیں، اگر میں خواہشات کی پیروی کر رہا ہوں تو میں دل سے مومن نہیں ہوں لیکن زبان سے مومن ہوں، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور اگر واقعی میرے سارے معاملات شریعت کے مطابق ہیں ان میں عدل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں بھی ایمان ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو بخشے گا کہ جو زبان سے بھی اقرار کریں اور جن کے دل میں بھی یقین ہو. اگر زبان سے اقرار نہیں کر رہے تو وہ کافر ہیں، اس لیے کہ دنیا میں تو اسی کو مسلمان سمجھا جائے گا جو زبان سے بھی اقرار کرے، اور اگر زبان کا اقرار ہے دل میں یقین نہیں ہے یہ منافقت ہے. سورہ مائدہ آیت 41 الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم منافق وہ ہیں، زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے ان کے دل ایمان نہیں رکھتے، ان کے عمل میں نظر نہیں آتا ان کا ایمان. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ دل سے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. یہ دل والا ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ اچھی محفلوں میں شرکت سے، قرآن مجید پر غور و فکر کر کے، آیات آفاقی پر غور و فکر کر کے، آیات انفسی پر غور و فکر کر کے، اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے وہ ایمان حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے. مسنون دعا ہے اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما. دل میں ایمان ہوگا تو پھر آدمی عدل کا علمبردار بن کر کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ ڈرے گا نہیں کسی کی بھی دشمن، کسی کے بھی جو ہے وہ جبر سے، اور کسی کے بھی جو ہے وہ وسائل اور طاقت سے. ہم بزدل کیوں بنتے ہیں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، کہ اگر ہم نے عدل کی بات کی تو وہ ناراض ہوگا، اس کی مخالفت ہوگی، وہاں سے نقصان پہنچے گا. اس لیے فرمایا کہ دل والا ایمان ہو تو پھر آدمی عدل کے لیے کھڑا ہو جائے گا. فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنہوں نے زبانی اقرار کر لیا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ اب دل والا ایمان پیدا کرو اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی دل سے ایمان لاؤ جو اللہ نے پہلے سے نازل کی. ومن یکفر باللہ اور جس نے کفر کیا اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ تو بھٹک گیا بہت دور کا بھٹکنا. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے. یہاں پر کسی مرتد کا ذکر نہیں ہے کہ پہلے کہ میں ایمان لاتا ہوں پھر کہ میں کافر ہوتا ہوں پھر کہتا میں ایمان لاؤں، یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے، آگے وضاحت آ جائے گی. اس لیے کہ ایک وقت میں ایمانی کیفیت پیدا ہوئی، کچھ آگے بڑھے، دین کی خدمت شروع کی، اب دیکھا کہ دین کی خدمت میں مال اور جان لگ رہے ہیں اور دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اب وہ پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد پھر ضمیر نے جھنجھوڑا کہ تم کس دنیا کے لیے ساری محنتیں کر رہے ہو، یہ تو بڑی عارضی دنیا ہے، کچھ آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے. پھر آگے بڑھ گئے، اب گویا پھر ایمان کی کیفیت ہے، پھر کچھ قربانی دین کے لیے دی، پھر محسوس ہوا کہ نہیں نہیں یہ تو میری دنیا لٹ رہی ہے، میں دوسروں سے کاروبار میں پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہوں، پھر دنیا داری میں چلے گئے. تو یہ ہمارے اندر کی ایک کشمکش ہے، آپ کو کل شعر سنایا تھا میں نے غالب کا کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. ہمارے اندر ایک ایمان اور کفر کی جنگ چلتی رہتی ہے، کبھی بہت جذبہ ہوتا ہے دین کی خدمت کا اور کبھی بالکل چلے جاتے ہیں دنیا داری کی طرف، اور پھر کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں پھر کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. تو ان الذین آمنو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم آمنو پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، دنیا داری میں چلے گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر دنیا داری میں کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دینے والا ہے. بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، یہاں منافقین کا ذکر ہے، کافروں کا ذکر نہیں ہے، مرتدین کا ذکر نہیں ہے. بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تنزیہ انداز ہے. بشارت تو ہوتی ہے اچھی چیز کی، فرمایا بشارت دیجئے، یہ اللہ کی طرف سے غصہ ہے، طنز ہے، خوشخبری دے ان کافروں، ان منافقین کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. منافقین کون ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں ہم جھانکیں، منافقین کی تعریف آ رہی ہے، لگتا ہے اس میں ہمارا کردار آ رہا ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، منافق وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کافروں کے فرنٹ لائن اتحادی بنتے ہیں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں. ایتغون عندهم العزہ، کیا ان سے دوستی کر کے عزت چاہتے ہیں؟ ہم دنیا میں تنہا ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے دوست بنے، ان کے اتحادی بنے، عزت کیا مل گئی ان سے دوستی میں؟ آج جتنی ذلت ہماری ہوئی ہے دنیا کے مختلف ایئرپورٹوں پر، جو پاکستانیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے گرین پاسپورٹ کے ساتھ، آپ سب کے علم ہے. عافیہ صدیقی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، کتنا ذلیل ہمیں کیا ہے، آپ کے علم ہے. ہندوستان کا اداکار وہاں پر گیا ہے، اس کی جامہ تلاشی لیے ہے، ہندوستان نے احتجاج کیا تو معافی مانگی ہے، اور ہمارے 24 فوجی مار دیے، معافی نہیں مانگی. جو بیان آیا وہ یہ ہے کہ دونوں ملک سوری کر رہے ہیں، دونوں ملکوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، 6 مہینے بعد اس قسم کا سوری ہوا ہے، کیا عزت ہے ہماری. تو فرمایا کہ یہ ان سے دوستی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان سے ساتھ مل کر، ان سے دوستی کر کے عزت حاصل کریں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو عزت تو کل کی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے احکامات کو پامال کرو اور پھر سمجھو کہ عزت ملے گی، کب عزت نہیں مل سکتی. ہم نے ان آیتوں کے خلاف طرز عمل اختیار کیا، آج رسوا ہیں، ذلیل ہیں، کوئی آج ہماری عزت نہیں ہے، کوئی ہماری حیثیت نہیں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور کتاب میں تم پر یہ بات نازل کی جا چکی ہے. کیا بات؟ سورہ انعام آیت نمبر 68، اس میں یہ مضمون نازل ہو چکا مکی دور میں. ترتیب تلاوت میں انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اور تم پر یہ بات کتاب میں نازل کی جا چکی ہے، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو، آیات اللہ یکفر بہا، کہ کسی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزؤ بہا، یا یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا، اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فلا تقعدوا معہم، تو غیرت دینی کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو. تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو کیا ہے، میرے پاس سے نہ گزرا کبھی بے ادب زمانہ، کسی کی جرت نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا سکے. لہذا اگر کسی محفل میں دیکھو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، وہاں سے بائیک آٹ کر جاؤ. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات پہ مشغول ہو جائے. انکم اذن مثلہم، اگر تم وہاں پر بے حمیت بن کے بیٹھے رہے تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقین کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرے گا. دنیا میں منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہاں کافروں کے ساتھ ہوں گے. اللہ جنہیں یتربصون بکم، یہ منافق وہ ہیں جو تمہارے بارے میں گومگو کا شکار ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر کبھی تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کوئی فتح میں حصہ ہو، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو کافروں سے کہتے ہیں ہم نے تمہیں گھیر نہیں رکھا تھا میدان جنگ میں، وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں کے واروں سے بچایا نہیں تھا. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنوں کے اوپر غلبے کی راہ نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہی غالب کرے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.